السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں راب میکلین۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800 777 789، 0800 777 789۔ ٹول فری نمبر پر فون کیجیے اور ہمارے ماہرین سے بات کیجیے اپنے سوال۔ لیکن ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی گزارش کریں گے اپنے کالرز کے ساتھ کہ براہ کرم اپنی گفتگو تھوڑی مختصر رکھیں اور سوال ضرور کریں ہمارے سامعین ماہرین کے ساتھ۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، حافظ سعید کا ریلی سے خطاب اور حزب مخالف کی طرف سے شریف خاندان کے سعودی عرب کے دورے پر تحفظات۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی شراکت ضروری ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ اور آئندہ صورتحال کے بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے۔ شام میں داعش کی موجودگی کے حوالے سے امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کے تحفظات اور امریکہ کا ترکی میں ویزے کے اجراء کی بحالی کا اعلان۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہمارے ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر آف لاء اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس سیاٹل یونیورسٹی میں ڈاکٹر طیب محمود۔ لاہور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نادر بخت، ڈین رہے اور آج کل منہاج یونیورسٹی کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، جن کا تعلق برسر اقتدار مسلم لیگ نون سے ہے۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ سبھی کو۔ السلام علیکم جی۔ تو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسی سے پروگرام کا آغاز بھی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ افواہوں، حکومت اور حزب مخالف کے درمیان محاذ آرائی، اداروں میں بظاہر اختلاف رائے اور تصادم کی صورتحال۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے وہ شریف خاندان کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے۔ اس میں پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف کی آپ کو بات بتائیں گے، جو ان اطلاعات کے مطابق، جن کے مطابق عدالت عظمیٰ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف رواں اختتام ہفتہ سعودی عرب جائیں گے، جس سے پہلے شہباز شریف جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں وہ سعودی عرب جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سعد رفیق صاحب اپنے خاندان کے ساتھ وہاں ہیں، کچھ اور وزراء کے جانے کی بھی خبر ہے۔ تو اطلاعات کے مطابق عدالت عظمیٰ کی طرف سے یہ سارے فیصلوں کے بعد خورشید شاہ ان دوروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
آج قوم دیکھ رہی ہے، بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ سعودی عرب کیوں گئے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اب اگر اس کے بعد کچھ ہوتا ہے اور معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ بس ابھی سعودی عرب بیچ میں پڑ گیا کہ یہ ہو رہا ہے، کہ وہ بھی اس لیے کہ جو آج کا ماحول ہے کہ کورٹوں نے سزائیں دی ہیں، کورٹوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، کورٹوں نے یہ کر دیا ہے، تو آج جو ہو رہا ہے وہ معافی تلافی کی طرف نظر آتا ہے کہ این آر او، آپ بھی پوچھ رہے ہیں این آر او این آر او این آر او، یہ این آر او اور پاسٹ کے این آر او میں بہت بڑا فرق ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ احسن اقبال نے اپنی جماعت کی قیادت کی طرف سے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں کہا کہ اس میں سیاست نہیں ڈھونڈنا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنوائیں۔
سعودی عرب جو ہے سال میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر وہاں پہ عمرے کی لیے ادائیگی کے لیے گیا ہوتا ہے۔ یہ میڈیا کا حسن نظر ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھ لے، کسی جانے والے کو وہ دیکھ لیتا ہے، کسی جانے والے کو نہیں دیکھتا، تو وہاں پہ جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، ہر مسلمان جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی وہاں سیاست کرنے جائے۔
اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم۔ سر، ان قیاس آرائیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سعودی عرب ایک بار پھر شریف خاندان اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے یا کرنے جا رہا ہے؟ جنرل قیوم، سر آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جنرل قیوم صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ؟ اچھا، ڈاکٹر بخت سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر بخت، کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا سماجی یا عسکری، آپ کے خیال میں کیا ان کے بارے میں فیصلہ ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ اگر حلیفوں کی مشاورت ضروری ہوتی ہے تو کس حد تک ہونی چاہیے، پھر کہاں پر لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟
جو کچھ آپ نے فرمایا سیاسیات کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق یہی ہے، مگر ترقی پذیر ممالک میں جہاں جمہوریت میں بھی شخصی حکومتیں قائم ہوں، وہاں پر وہ شخصی طور پر قائم ہونے والا حاکم وہ خود کو ہی مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ سمجھتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی ذات میں ہی پوری حکومت کو سمو لیتا ہے، پوری سیاسی جماعت کو بھی اپنے اندر ہی سمو لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ہوں تو جمہوریت ہے، میں ہوں تو حکومت ہے، میں ہوں تو استحکام ہے، اگر میں نہیں تو ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوگی اور عوام بھی زیادہ ڈی ایجوکیشن کے بعد ایجوکیٹ ہوتے چلے جائیں گے، یہ چیزیں نکلتی جائیں گی اور وہ جمہوریت کی حقیقی روح کو سمجھنے لگیں گے۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا اور بالکل پروفیسر کے جملے ہیں جو آپ نے فرمایا، آپ ایک پروفیسر ہیں، کہ جمہوریت ہی یہی ہے، جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ وہ کبھی تو دبئی میں جا کے اکٹھے ہو جائیں، کبھی لندن میں جا کے اکٹھے ہو جائیں، کبھی سعودیہ میں جا کے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ بات جو ابھی صاحب نے فرمائی، یاسین صاحب نے، کہ لوگ عمرہ کے لیے، باتیں اتنی سادہ سی تو نہیں، اور پاکستانی عوام آج کے کو 60 کی دہائی کے تو نہیں ہیں، آج سب کو نظر آتا ہے کہ یوں زمانے کی بات ہے کہ جی وہ عمرہ کرنے ایسے اتفاقیہ چلے گئے، اتفاقیہ باتیں تو نہیں ہیں، سب ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، خورشید شاہ صاحب نے جیسے فرمایا یہ ویسے ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، اور این آر او اب ممکن نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے، کیونکہ مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور عدالتیں انصاف قائم کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اپنا اگریسولی نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہ رہی ہیں۔ عدالتوں کو فیصلے کرنے دیجئے، یہی عدالتیں آپ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس آپ نے ہی کی ہوئی ہیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے حق میں فیصلہ دے تو عدالت تھی، اب آپ کے حق میں فیصلہ نہ دے تو عدالت نہ ٹھیک، حالانکہ حکومت تو آپ ہی کی اپنی جماعت کی ہے،
بالکل
سارے آپ کے اپنے ہیں، پارٹی آپ کی اپنی ہے، سارا نظام آپ کا اپنا ہے۔
جی میں
خیال یہ ہے تھوڑی سی فراختری دکھانی چاہیے اور حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، جمہوریت کو جمہوری انداز سے چلنے دیجئے، کبھی کوئی اقدام اگر آپ کے اپنے خلاف بھی آتے ہیں بڑے دل کا مظاہرہ کیجئے اور برداشت کیجئے۔
اچھا جی ڈاکٹر بخت ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ نے یہ قانونی مسائل کی بھی بات اس میں کر دی، قیوم صاحب، جنرل قیوم اب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب قانونی اعتبار سے پہلے ہم ڈاکٹر طیب محمود سے بات کر کے پھر سارا یہ جواب ہم جنرل صاحب سے لیتے ہیں، تاکہ ان کی حکومت کا موقف بھی سامنے آئے اور ان کی طرف سے پتہ چلے کہ یہ حکمت عملی سامنے کیا آ رہی ہے۔ ڈاکٹر محمود، آپ یہ فرمائیے گا کہ سیاسی لیڈروں کے بارے میں اعلیٰ ترین عدالتی فیصلوں کے بعد متاثرہ لیڈروں کے لیے کیا آپشنز باقی رہ جاتی ہیں قانونی سطح پر، یا پھر بالکل واضح طور پر لیجیے، کھلم کھلا بات کرتے ہیں، نواز شریف کے سامنے کیا آپشنز باقی ہیں؟
دیکھیے یہ پروسیس جو ہے یہ جاری رہتے ہیں، بالکل تھیوری میں بات کریں تو اعلیٰ عدالت کا اگر کوئی آخری ریویو کے بعد بھی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد قانونی چارہ جوئی کا رستہ تو نہیں رہتا، لیکن تاریخی حوالے سے پاکستان میں بھی دوسری جگہ بھی اگر اعلیٰ عدالت کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو اس فیصلے کو ماننا تو ضروری ہے، لیکن اس فیصلے کی سیاسی اور علمی تنقید کرنے کا حق بھی ہر ایک کو موجود ہے، اور اس وقت یہ حال ہے جو فیصلے آئے ہیں اس کے اندر جو ہے کافی ابہام بھی ہیں کہ جو پروسیس ہونا چاہیے تھا، جس طرح تشریح کی گئی کئی آئینی شکوں کی، وہ شاید ضرورت سے زیادہ کھلی تشریح کر دی گئی۔ دیکھیے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اتنا بڑا اقدام کرتے ہیں تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، ورنہ جو بیلنس آف پاور ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے کسی معاشرے میں اداروں کا، اس کا ہل جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے یہ سال بھر میں فیصلے آئے ہیں اس میں اس نے کافی ابہام بھی چھوڑے ہیں کہ آیا یہ جس اجلت سے کچھ فیصلے کیے گئے, جس طرح کچھ شکوں کی تشریح کی گئی, آیا وہ کہیں جلد بازی تو نہیں تھی, آیا تمام حقائق جو بے نقاب ہونے چاہیے تھے کیا وہ واقعی بے نقاب ہو گئے, آیا جن الزامات کے تحت معاملہ عدالت کے پاس گیا تھا انہی الزامات کی تحقیق ہوتی رہی یا بات کا رخ کہیں اور چلا گیا. تو ایک تو ہماری تاریخ بھی رہی ہے کہ عدالتوں کا رول جو ہے وہ اتنا ہمیشہ شفاف نہیں رہا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سوالات اٹھے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں اور شاید اٹھائے جاتے رہیں گے. تو اگر یہ کہا جاتا ہے بہت اوقات کے سب اداروں کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے, تو یہ بات جو ہے یہ عدالتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس کو فالو کریں. مثال کی بات ہے کہ ابھی آج کل یہ چل پڑا ہے کہ ججز جو ہیں وہ ہسپتالوں کے اور پانی کی سپلائی کے خود دورے کر کے وہاں پہ خرابیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اور عوام نے اس کی بڑی پذیرائی کی ہے کیونکہ حالات خراب ہیں. لیکن حالات خراب ہوں یا نہ ہوں, یہ کسی عدالت کا اور کسی جج کا کام نہیں کہ وہ جا کے ہسپتالوں کو اور میڈیکل سکولوں کو انسپیکٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ توازن ذرا بگڑ گیا ہے, ذرا توازن زیادہ چلا گیا ہے عدالت کی طرف, اور جس نے سوال اٹھا دیے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے, تو امید ہی کر سکتا ہے بندہ کہ وہ توازن کی طرف واپس جائیں گی باتیں. جب ایک ادارہ زیادہ جھک جاتا ہے ایک طرف, تو پھر دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑے پیمانے پہ یہی ہے کہ تمام جو فعال اور اہم ادارے ہیں وہ سب اپنے دائرے سے ذرا باہر ہو کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم. سر, بہت سارا غیر یقینی پن سیاسی سطح پر نظر آتا ہے. شروع سے میں نے بات کی, مجھے معلوم نہیں آپ اس کو سن سکے یا نہیں سن سکے. اپوزیشن کے لیڈر خورشید شاہ کی ہم نے بات سنائی, اس کے بعد آصف اقبال جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے جو کہا اس کے بارے میں ہم نے بات کی. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب ایک بار پھر شریف خاندان اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے, اس کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟ حکومتی موقف اس سلسلے میں ہم احسن اقبال صاحب کا بھی سن چکے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
تھینک یو ویری مچ بیجت انوائٹ کرنے کا. درمیان سلسلہ منقطع رات میں کچھ لوگوں کو نہیں سن سکا.
جی
دیکھیں, میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی اور آئین کی پاسداری ہی ہماری بقا کی ضمانت ہے, اور اس کے اندر جو میرے بھائی ابھی بات کر رہے تھے بڑی بیلنسڈ اور اچھی, کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے اپنا اپنا کام کرنا ہے. آپ اگر انگریس کریں گے دوسرے کسی کے پرویو کے اندر تو اس سے سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی اور پورا سٹیٹ اپریٹس امبیلنس ہو جاتا ہے.
جی
تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیسیژن ہوئے وہ ان کو عدلیہ کے مانے گئے, لیکن اس کے اوپر ریزرویشن یا اپنا ایک لیگل کورس آف ایکشن تو چلانے کا ہر کسی کا حق ہے. ابھی بات آپ نے سعودی عربیہ کے حوالے سے کی ہے. سعودی عربیہ کا ہمارا ایک بہت پرانا ایک ساتھ ہے, مشکل وقت کے وہ ساتھی ہیں اور ہم بھی ان کی مشکلات میں ہمیشہ جتنا ہاتھ بٹا سکے بٹاتے رہے ہیں. میں خود سعودی لینڈ فورسز میں 85 سے 87 میں رہا جب وہاں ہمارے 20,000 ٹروپس ہوتے تھے, تو ابھی بھی ہمارا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت سی چیزوں پہ ہے. وہ صرف پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال پہ نہیں ہوتا بلکہ ریجنل خطے کی صورتحال, بین الاقوامی سچویشن. یہ القدس کا مسئلہ ہے, ابھی پیچھے ہماری سپیکرز کی کانفرنس ہوئی ہے ہمارے اس ریجن کے اندر, ان کے ناچاکی ہے کچھ ایران کے ساتھ, وہاں قطر کے ساتھ مسائل ہیں. تو ان کے اندر پاکستان پیچھے او آئی سی سمیت ساری جگہوں کے اوپر ایک کلیدی رول ادا کرتا رہا ہے. تو دیئر فور ان ایڈیشن ٹو کے پاکستان کے اندر کیا دیکھیں, اس سے پہلے ایک جو آپ کے گیسٹ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹس تو پولیٹیکل ہمارے الیکشنز کے بعد آئیں گی اور اس کے اندر بیلٹ باکس کے تھرو ہی یہ فیصلہ ہوگا کون آ سکتا ہے کون جا سکتا ہے.
جی.
کوئی بھی بیرونی طاقت ایسا این آر او پاکستان میں نہیں کرا سکتی, نہ کوئی این آر او ماننے کو تیار ہے. جب یہ پاسیبل ہی نہیں ہے تو پھر اسپیکولیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ابھی وہ ہو رہا ہے, وہ باہر بیٹھ کے شاید ہمارے ملک کے اندر کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. یہ ہم اپنے طور پہ ایک ذہنی اختراع ہوتی ہے, اس کے اوپر ٹی وی کے پروگرام چل جاتے ہیں اور سب کچھ چلتا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں, شہباز شریف ایک سب سے بڑے صوبے کے ایک چیف منسٹر ہیں. وہ ہمارے ایک ابھی فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے آئندہ کے لیے, اور انہوں نے اور بڑے مسائل ہوں گے جو اگر پرائم منسٹر نے ان کو ڈیپیوٹ کیا ہے وہ گئے ہیں, یا وہ ان کے سعودیوں نے انوائٹ کیا ہے تو وہ گئے ہیں. تو یہ انٹریکشن تو چلتا رہتا ہے, اور یہ کبھی بھی سعودی عربیہ ہو یا چائنا ہے, یہ ہمارے بڑے بہت کلوز فرینڈز ہیں, اور انہوں نے کبھی بھی حکومتوں کی سائڈ بازی نہیں کی. ہر آنے والا ہماری ان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل فرینڈ شپ ہے, اور ہر آنے والی حکومت ملٹری ہو یا سول کی حکومت ہو تو یہ کنٹریز ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جنگیں لڑی ہیں ہم نے, کشمیر کاز پہ بات ہوئی ہے. جب سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارا ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا, تو ابھی بھی ہمارے تقریباً 1000 آدمی کے لوگ وہاں ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے اس میں ٹو مچ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی بھی وہ ہماری انٹرنل پالیٹکس میں اس طرح
دخل انداز نہیں
کرتا. میں یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو سیاسی حریف ہیں وہ خائف ہیں مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی میدان میں ہرانے کی بجائے ہم ان کو عدالتوں کے اندر یا ان کو بدنام کر کے یا کوئی ایسا طریقہ کریں, اور جب ان کو کوئی رے آف ہوپ نظر آتی ہے کہ یہ تو اس طریقے سے کہیں آرگنائز نہ ہو جائے, پارٹی ان کا لیڈر تو ہٹ گیا ہے لیکن ایک اور لیڈر آ جائے گا, تو ہم نے تو 2013 کے الیکشن جیتے ہیں, انہوں نے تو سارے بھائی الیکشن جیتے ہیں, انہوں نے
یہ کیا سرائیاں ہیں محض؟ جی آپ کے خیال میں یہ محض کیا سرائیاں؟
وہ خائف ہیں
جی,
اس کی وجہ سے یہ بہت سارا ریئیکشن آ جاتا ہے.
اچھا ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, اور اس کے بعد ہمیں ابھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے, اور کوشش کریں گے کہ حافظ سعید نے جو سیاسی ایک ریلی کے ساتھ خطاب کیا ہے اس کے بارے میں جنرل قیوم صاحب سے ضرور بات کر لیں. متین سلیمانی لنڈی کوتل سے, السلام علیکم متین صاحب.
میڈم صاحب, میڈم میں اب یہ جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی براہ نام جمہوریت اور براہ نام عدالت نے آپ مجھے بتا دیجیے کہ کون سا کرنا ہوا ابھی تک انجام دیا ہے؟ آپ نے دونوں حکومتوں سے مزے اٹھائے ہیں نا, اب آپ بتائیے کہ جمہوریت ہے کیا, ان کے پاس ہے کیا, کون سی طاقت ہے؟ ہمارے خیال میں, عام لوگوں کے خیال میں ان کے پاس کوئی واک اختیار نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے.
اچھا جی,
ویسی بیٹی ہوئے نا,
بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ سلیمانی صاحب. لمبی بات پلیز کالرز نہ کریں, پھر ہمارے پروگرام میں جو موضوعات ہوتے ہیں ایک تو وہ بھی پورے نہیں ہوتے اور دوسرے لوگوں کو بھی پھر موقع نہیں ملتا. سخی اللہ صاحب کو آٹھ سے, السلام علیکم سخی صاحب.
وعلیکم السلام.
جی
میڈم, میں جنرل صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اتنی حکومتوں کے باوجود شریف خاندان نے اپنے لیے پاکستان میں ایسا کیا, اسپتال کیوں نہیں بنایا؟ کورونا لندن کو جا رہے ہیں علاج کے لیے.
شکریہ. آزاد کشمیر سے محمد اقبال صاحب.
اقبال السلام علیکم و رحمۃ اللہ. شکر اقبال سمانے گائی سے میں بات کر رہا ہوں. میں جنرل صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں.
جی کہیے. ہاں جی,
میں بڑے افسوس کہہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب بہت بڑے عہدے پر سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور وہ اس حکومت میں شامل ہے جن کے جو وزیر اعظم تھے وہ صادق و امین نہیں تھے. تو جنرل صاحب سینیٹر ہوتے ہوئے بھی ایس سروس مین سوسائٹی کا کچھ نہیں کر سکے ہیں, تو میں تو صدمے سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بات کا اللہ یافظ.
اچھا, ان سے ہم بالکل دو تین چیزوں کی جو بات ہوئی جنرل صاحب سے بالکل بات کرتے ہیں. غلام خان اٹک سے ہیں, السلام علیکم غلام صاحب.
جی میڈم السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
یہ ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے نا جی, اس کا فیصلہ بہت ٹھیک ہے, ہم بہت داد دیتے ہیں ان کو, اور نا اہلیت کا رونا ابھی تک بھی وہ رو رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا بڑا ثبوت ہے؟
بہت شکریہ جی. اٹک سے حافظ فتح محمد صاحب السلام علیکم. یہ اس سیگمنٹ کے لیے ہماری آخری کال ہے, پھر ہم دوسری کال. جی
جی سے آفس فتح محمد بول رہا ہوں.
جی جی
ہاں باجی, میرا سوال جنرل صاحب سے یہ ہے کہ یہ حقیقت سے کام نہیں لے رہے. مسئلہ یہ ہے, سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک تو سہارے ڈھونڈ رہی ہے, دوسرا اگر ہماری عدالت نہ ہو تو یہ لوگوں کو بالکل ذبح کر کے کھا جائیں گے.
بہت شکریہ جنرل صاحب. بہت سارے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور تقریباً سبھی نے آپ سے سوالات کیے ہیں اور پوچھنا چاہا ہے کہ جو صورتحال ہے غیر یقینی پن پہ انہوں نے بات کی ہے, جمہوریت کی بات کی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی ہے, ان سارے تحفظات کے لیے آپ اگر کوئی کامنٹ کرتے چلیں تو ہم آگے چلیں.
دیکھیں بجٹ, میں ایک تو ان سب کا بڑا مشہور ہوں, یہ سارے محب وطن پاکستانی ہیں اور ان کے دل میں پاکستان کی حب ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئے. ایک بھائی نے کہا کہ ان کی حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. جمہوریت کے اندر حکومت کے پاس طاقت نہیں ہوتی, طاقت ساری عوام کی ہے جو ان کو لے کے آتے ہیں اور اس طاقت کو یہ حکومتیں استعمال کرتی ہیں اور وہ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں. یہ پچھلا بھی الیکشن اس وقت ہوا جب عبوری حکومت تھی, نواز شریف صاحب کی تو حکومت نہیں تھی, اور اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے, جیسے میں نے بتایا کشمیر کے الیکشن ہوئے, گلگت بلتستان کے ہوئے, بلدیاتی ہوئے, تو اس کے اندر بھی لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ کیا. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حکومت فرشتوں کی حکومت ہے. اس حکومت کی اپنی پوری ایفرٹ کے باوجود اگر کہیں کوئی کمی رہتی ہے تو اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے, لیکن سب سے بڑا جو ان کا حکومت کا جو رول ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ملیٹنسی کو ختم کیا. یہ ایک ایسا ڈرونا خواب تھا کہ پوری دنیا بھی نہیں مان رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایسے ہے. افواج پاکستان, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, پوری قوم کا تعاون, پولیس, یہ مل کے اس حکومت کے پھر الرجی کے کرائسس نے وہ ختم کیے اور بہت کچھ کنیکٹیویٹی, یہ سی پیک کا آپ کا مسئلہ ہوا. آپ سوچیں پچھلی بھی پانچ سال کی پی پی کی حکومت تھی, یہ چیزیں ہوئی وہ تو باہر نکل کے بھی نہیں کر سکتے.
اچھا جان صاحب,
آئندہ بھی یہ حکومت تب آئے گی اگر لوگ ووٹ دیں گے. اس لیے کچھ لوگوں کی میں نے رائے سنی ہے اور میں ان کو وسوخ سے کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ, اگر میں پارلیمنٹ کے اندر ہوں تو میں حکومت کے اندر تو نہیں ہوں, میں تو ایک پارلیمنٹیرین ہوں, سینٹ میں بیٹھ کے میں حق کی آواز بلند کرتا رہتا ہوں. ہم سب مل کے قوم کو آگے لے کے جائیں گے اور یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے عام بندے کھڑے ہو کے ہر بات کر سکتے ہیں, اور دیٹ از وائی میڈیا بھی آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے, اور عدلیہ کے احکامات پر سر تسلیم خم کر کے پرائم منسٹر ہٹ گئے. اس کے بعد جو بھی ان کا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ اپنے طور پہ کرتے رہیں گے, جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم پھر مانیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں نیشنل یونٹی کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے, سارے صوبوں کو لے کے چلنا ہے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ملک ہمیں عزیز ہے.
شکریہ جنرل صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, یہ پاکستان امریکہ کے بارے میں ضرور بات کرنی ہے. سید حبیب شاہ ہیں, جلدی سے بات کیجیے گا. سید صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج کے پروگرام میں ہمارے؟
جی السلام علیکم, میں جنرل قیوم صاحب کو آداب عرض کرتا ہوں, ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ عدالتوں نے, پاکستان کی عدالتوں نے بہت سارے فیصلے درست نہیں کیے, لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب ہے, خود ایک کامرانہ ملک ہے اور نواز شریف ایک جمہوری حکومت کے وزیر اعظم ہیں.
اس کا جواب تو سید صاحب ابھی ابھی
ان کے لیے
سید صاحب اسی کا جواب جنرل صاحب بڑی تفصیل سے دے چکے ہیں. گلزمین خان صاحب ہیں, خان صاحب جلدی سے بات کر لیجئے تاکہ ہمیں اگلے سوال میں چلوں.
جی خان ملکل سے بول رہا ہوں.
جی جی
میرے طرف سے سلام اور آداب اور تمام مہمانوں کو آداب ہو.
آداب جی.
صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ برسر اقتدار دورا بشمول تمام سیاسی پارٹیاں ہمارا ملک بہت ہی نازک اور سنگین حالات سے دوچار ہے, مشرقی اور مغربی سرحدیں.
جی.
یہ ان کی حالت ساری دنیا دیکھ رہی ہے, امریکہ کی تلوار ہماری اوپر لٹک رہی ہے. میرے تمام پاکستان کے ذمہ دار لوگوں سے,
جی بہت 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 شکریہ, بہت بہت شکریہ نور صاحب. خان صاحب سے ہمیں پہلے بھی درخواست تھی کہ براہ کرم آپ ہمیں اپنا تجزیہ نہ دیں, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں کتنے سوالوں کے جواب آپ آج سینیٹر قیوم نے دیے ہیں اس پروگرام کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اگلی سیگمنٹ کی. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے جو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. دوسری طرف پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ملک میں دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور ان کے بقول اس حوالے سے امریکی اور افغان عہدیداروں کے الزامات میں صداقت نہیں. وہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. تو اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر بخت سے, پہلے پوچھتے ہیں ڈاکٹر بخت کہاں کمی ہے؟ پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے ہزاروں جانوں کی قربانی دی, موجودہ صورتحال کے تناظر میں اب آپ پاکستان کی طرف سے کس رویے کی امید کرتے ہیں؟ بعد میں جنرل صاحب سے دفاعی نقطہ نظر سے بھی بات کریں گے.
یہ بات تو بالکل درست ہے کہ بہت حد تک خاتمہ ہوا, مگر یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں. اگر یہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں تو روزانہ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ملک کے طول و عرض میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کو وجود ان کا وہ دکھانے کے مواقع ان کو ملتے رہتے ہیں. وہ ختم نہیں ہوئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, سکیٹرڈ ہو گئے ہیں, مختلف علاقوں میں جا کے وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس میں وہ چھپے ہوئے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ پاک فوج نے اور پاک عوام نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں. چرچ پر ہمیں بھی حملہ ہوا, مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں, مسافروں پر حملے ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں پر حملے ہوتے ہیں, بہت میڈیکل کالجوں پر حملے, ہر جگہ آپ نے دیکھا, اسکولوں پر یہ تمام حملے یہ تو جاری ہیں. پہلے کی نسبت بہت کمی ہو چکی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70-80% تو معاملات ختم ہو گئے, مگر جو باقی 20% ہیں یا 15% ہیں یا 18% ہیں وہ بھی تو اپنی جگہ ایکٹیو ہیں. ان کو ختم کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کو زیادہ مسئلوں کا سامنا ہے, اسی قربانیاں زیادہ ہیں امریکہ کی نسبت. اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے, یہ ہمارے بھی حق میں ہے, دنیا کے بھی حق میں ہے. میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ یہ دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیمیں, ان تمام کا خاتمہ مکمل طور پر ہی کر دیا جائے. اگر یہ مکمل طور پر نہ کیا گیا, کچھ اس میں سے عناصر بچ جاتے ہیں, تو وہ پھر دوسری طرف چل پڑیں گے. لیکن ایک نقطہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ارد گرد کے ممالک سے جہاں سے داعش چلی ہے اور یہ مختلف تنظیمیں چلی ہیں, وہاں سے وہ مار کھا کر کہیں وہ افغانستان میں آ کر چھپ جائیں اور افغانستان سے پاکستان میں گھسیں, پاکستان میں آ کر چھپیں, یا پناہ لیں یا افغانستان میں پناہ لیں, اور پاکستان میں افغانستان کے اندر سے مداخلت کی جاتی ہے. بھارت افغانستان میں موجود ہے,
پاکستان میں پاکستان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا رویہ اب کیا ہونا چاہیے اس ساری صورتحال کے تناظر؟
پاکستان کا رویہ مکمل طور پہ کلیئر نقطہ ہے. یہ بالکل کلیئر نقطہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی مکمل صفائی کرنی ہے, مگر اس میں افغانستان کو بھی دخل اندازی کرے. افغانستان اپنا کچرا ہمارے گھر میں نہ پھینکے, وہ اپنی گندگی ہمارے گھر میں نہ پھینکے. انڈیا ہمیں غیر مستحکم کرنے کے لیے مدد نہ کرے, بلکہ مستحکم کرنے کے لیے مدد کرے.
کل ہم اس بارے میں بات کریں گے,
پاکستان بھارت کے لیے بھی فائدہ مند ہے, افغانستان کے لیے, دنیا کے لیے بھی ہے,
دنیا کے لیے بھی فائدہ مند.
پاکستان اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اگر افغانستان سے دار اندازی جاری رہتی ہے, بھارت سے جاری رہتی ہے, تو پاکستان کیسے یہ کام کر پائے گا؟ حقیقت کو سمجھنا چاہیے, اور پاکستان کی اس معاملے میں کی گئی کوششوں کی تعریف کی جانی چاہیے, بجائے اس بات ہے کہ انہیں اور ڈسکریج کیا جائے اور انہیں برا بھلا کہا جائے. یہ رویہ مناسب نہیں ہے. ان کی ہمت افزائی کیجیے, پاکستانی افواج کی ہمت افزائی کیجیے, اور سیاستدان بھی ان کو برا بھلا کہنے لگ جائیں جنہیں کچھ سیاست بھی نہیں آتی, سیاسی تربیت بھی نہیں ہے, نہ سیاسی علم رکھتے ہیں, وہ بھی فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی حکومت کا ایک اہم آدمی ٹوٹ گیا. میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا, نہ یہ ملکی سلامتی کے لیے اچھی باتیں ہیں. ملکی سلامتی اس میں ہے کہ گھر ہے تو سب ہیں.
جی, بہت
گھر کے خلاف نہ بات کیجیے, گھر کو صاف ستھرا کیجیے, اپنے اگلے ذہن کو بھی صاف کیجیے, اپنے پچھلے ذہن کو بھی صاف کیجیے.
بہت شکریہ.
کچرے کو بیڈ کے نیچے نہ چھپائیے, کمروں کے اندر نہ چھپائیے, صاف کر دیجیے آپ اس کو.
جی
جناب,
ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہمیشہ ہی رولر کوسٹر پر رہے ہیں گزشتہ کافی سالوں سے, آئندہ دنوں میں ایک دوسرے پر کچھ اعتماد سازی کی صورت ہو سکے گی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں ممکن آپ سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ گزشتہ دنوں بھی ایک مشترکہ کوشش کے طور پر ایک امریکی اور کینیڈین جوڑا جو تھا اس کی رہائی ممکن ہو پائی تھی. کیا ایسی اس طرح نوعیت کے آپریشن یا آپشنز آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟
جس قسم کے آپریشن کا آپ نے ذکر کیا, جی ہاں, وہ ہوتے رہیں گے, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو اور
پورے علاقائی کوئی حکمت عملی کے اوپر اتفاق ہو. اب بیسک مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ افغانستان میں جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ابھی اینڈ نظر نہیں آ رہا, کافی مشکل میں ہے. امریکی پالیسی بھی بہت مشکل میں ہے, افغان حکومت بھی, اور اس میں ضرور یہ ہے کہ جو پھر دہشت گرد تنظیموں کا سرحد کے ادھر ادھر ہو جانا اس میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسکیوز بن گیا ہے امریکہ کے لیے کہ چونکہ وہ اتنا نہ تو اپنی جو فوجی کاروائی ہے افغانستان میں وہ کوئی اطمینان بخش طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, نہ جو وہاں نئی حکومت, اب تو نئی نہیں کہنا چاہیے, جو حکومت ہے وہ کوئی اپنے قدم جما چکی ہے. تقریباً تین چوتھائی یا کم از کم آدھے ملک پہ ابھی بھی طالبان کا عمل دخل ہے. تو اس طرف چونکہ پیش رفت نہیں ہو رہی تو پھر یہ جو کراس بارڈر انفلٹریشن کا مسئلہ ہے اس کو سینٹرل مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں کہ انٹر یہ بارڈر انفلٹریشن مسئلہ نہیں ہے, ضرور مسئلہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بنیادی مسئلہ ہے. ساتھ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ دوسرے جو قریبی اور اہم ملک ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں, جیسے کہ پتہ ہے سب کو بھی حال ہی میں چین, پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں خوش آئند قدم ہے, لیکن یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے شاید امریکہ بہت خوش نہ ہو کہ انہیں اس معاملات میں باہر رکھا گیا. تو واپس آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اونچ نیچ چل رہی ہے پاکستان امریکہ کے درمیان وہ آنے والے ہفتوں یا آنے والے مہینوں میں ختم ہو جائے گی. ہمیں اس طرح کا دباؤ امریکہ کی طرف سے آتا رہے گا, پاکستان نے بھی اب کافی ریجڈ پوزیشن لے لی ہے, تو یہ خوش آئند بات نہیں ہے, نہ ہمارے لیے ہے نہ افغانی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ضروری ہے. تو یہ بھی شاید ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اب ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے, الیکشن سر پہ آ رہے ہیں, تو جو اچھا یہ ہوگا کہ کوئی مضبوط سویلین حکومت پاور میں آئے اور وہ اور فوج جو ہے مل کے کوئی پبلک ڈسکشن کے بعد ایک لائحہ عمل تیار کریں. پہلے بھی جیسے ہمارے مہمان نے کہا کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہماری طرف کام کرتی ہیں ان کو ان کی بے اختنی ضروری ہے, اور جس قسم کے ہم اقدام کرتے رہے ہیں وہ کوئی ذرا ان کی دو رخی پالیسی لگتی ہے. کئی دفعہ ہم ان کے پیچھے جا کے وہاں فوجی کاروائیاں بھی کرتے ہیں, لیکن سیاسی میدان کے اندر کئی ایسی تنظیموں کو زیادہ مہلت اور موقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قوم بحیثیت قوم ایک فیصلہ کرے کہ بھئی یہ چیز نہیں, نہ تو ہمارے انٹرسٹ, اس لیے نہیں کہ امریکہ چاہتا ہے لیکن اس لیے کہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو امید ہے کہ اگر ہم اس طرف بڑھیں گے تو اس میں شاید بہتری کے راستے نکلیں.
اچھا شکریہ سینیٹر. سینیٹر قیوم آپ یہ بتائیے گا, فعال سیاست کا بھی ایک حصہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹیرین میں آپ کا ظاہر ہے کہ حصہ ہوتا ہے اور خاص طور سے قانون سازی کے حساب سے بھی, اور دفاعی فرائض بھی آپ کے پیشے کے طور پر آپ نے اس کو انجام دیا. موجودہ صورتحال کے بارے میں اگر آپ سے میں پوچھوں کہ امریکی تحفظات جو ہیں اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے, پاکستان کا جواب بھی اور پاکستان کا رد عمل بھی, اس ساری صورتحال کو سامنے دیکھتے کس طرح سے آپ اس کو تجزیہ کریں گے؟ بالکل یہ ہمارا کوئک کامنٹ کریے گا. سیگمنٹ کا وقت ہمارے ختم ہو رہا.
اچھا ٹھیک ہے, آپ نے مجھے تھوڑا ٹائم دے رہی ہے نا, بیکاز یہ لمبے تبصرے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کام کریں گے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے, چونکہ ٹیررزم ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ خطے کا بھی نہیں ہے, یہ انٹر ریجن, انٹرا ریجن اور گلوبل ہے, اور اس کے اوپر ہمیں گلوبل ایفرٹ کرنی ہے. ابھی جو میرے بھائی تبصرہ کر رہے تھے ان کی باتوں سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تو بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنے ونگز کے نیچے ٹیررسٹ بٹھوا لیں. یہ تو کوئی بہت ہی میرے خیال میں اپنے یہ خودکش ہوگا حملہ اپنے آپ اوپر. ہم ابھی کبھی نہیں کرتے, ہمارے اگر میڈیا اشتہار کرتا ہے کہ ہم نے علاقے کو کلیئر کیا ہے تو انہوں نے کلیئر کیا ہے, اور اس لیے لیکن ابھی ہو رہے ہیں. یعنی ایک ایک آپ کے مہمان کہہ رہے تھے کہ 100
100% तो इन्होंने नहीं किया, वो बच्ची सच्ची बात है 100% तो नहीं हुआ ना, 70% क्लियर है, और बाकी 25-30% जो क्लियर नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे टेररिस्ट हमारे मुल्क के अंदर अपनी उन्होंने छुपाई हुई है और सेंचुरीज बनाई हुई है। उसकी वजह यह है बॉर्डर पोरस है, 2611 किलोमीटर बॉर्डर की परली तरफ ना अमेरिकन ट्रुप्स जरूरत करते हैं आके उनको पोस्ट को मैन करें, ना अफगानी ट्रुप जितने जो है ट्रेंड है कि वो आके करें। पाकिस्तान की वन साइडेड बॉर्डर को सील कर रहा है और कैजुअल्टीज भी ले रहा है, अमेरिकन कैजुअल्टीज के लेने के बिल्कुल सेंसिटिव है, वो तो देशों के अंदर बैठ के वो कर रहे हैं। इसलिए नंबर टू तकरीबन 43% अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल ही किसी का नहीं है, वहां ये दनदनाते फिरते हैं, इवन आईसिस के लोग, इवन अलकायदा के लोग, टीपीपी टीटीपी वाले लोग, और ये बैतुल्ला जो है फजलुल्ला लोग, ये जो लोग आके करते हैं ये। इसके अलावा एक और सेक्टर है कि 2.7 मिलियन यानी 27 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान के आंगन के अंदर है, उसके ऊपर भी आपने अमेरिकन को भी कहा, यूएनओ को भी कह रहे हैं, वेस्ट को भी कह रहे हैं कि खुदा के लिए इनको रिपैट्रिएट करा लें, इनके सफों के अंदर भी कोई मिलिटेंट्स होंगे। पाकिस्तान एक मुल्क है जिसकी आबादी 207 मिलियन है और इसके अंदर कौम करके सारे टेररिस्ट को अलग करना फेसलेस ये बड़ा मुश्किल है। इंडिविजुअल टेररिस्ट अफगानिस्तान में भी होंगे, इधर भी होंगे, इंडिया में भी होंगे, अमेरिका में भी जाते हैं, बरतानिया और यूरोप के अंदर भी एक्शन होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश होती है, लेकिन इक्का दुक्का अगर हम 12 केसेस में से 11 को स्नब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और एक बनता है तो उसका एक्शन हो जाता है। हमें दुख है कि अफगानिस्तान के अंदर कैजुअल्टीज हो रही हैं, अगले दिन भी 40-50 लोग शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके दुख सुख के हम साथी हैं और हम मिलकर काम करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में अमरीका की पॉलिसी धमकियां देने वाली जो है उस पर खास सख्त रिएक्शन है पाकिस्तान के अंदर। हम बैठ के उनके साथ मिल के ये काम करना चाहते हैं खित्ते के सारे ममालक को। अगले दिन हमने कॉन्फ्रेंस कराई है स्पीकर की, चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और जॉइंटली उन्होंने कहा। और फिर साउथ एशिया का मसला सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, कश्मीर भी है। खुदा के लिए वहां जो निहत्ते लोगों का कत्ल हो रहा है उसका भी वेस्ट के अंदर कोई दर्द होना चाहिए। वहां लोगों की आंखों में ये पैलेट गन्ने फायर करते हैं, रेप करते हैं, जवान लोगों को मार रहे हैं, वो लिबरेशन स्ट्रगल है। आप उधर अगर आंखें बंद करेंगे और इधर लगा देंगे तो ये आप दुनिया में इंसाफ नहीं देंगे। तो दैट इज वाई आपने देखा कि अब अमेरिका की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी फ्लॉड थी तो 9/11 हुआ, सारे 19 के 19 हाई जाकर अरब के दुनिया से मांगे। अभी फिर पैलेस्टीन के ऊपर एक और बम मारा है कि उन्होंने कहा जेरूसलम विल बी द कैपिटल ऑफ इजराइल। पूरी दुनिया में इवन सिक्योरिटी काउंसिल के 12 मेंबरों में एक मेंबर सिर्फ अमेरिका को उसके फेवर में है। ये क्या जमहूरियत है? ये इंसाफ है बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर? तो काइंडली अगर हम पीस चाहते हैं तो दयानतदारी के साथ हाथों में हाथ मिला के।
जनरल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई तो बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ थे, डॉक्टर नादिर बख्त हमारे साथ थे पाकिस्तान से, जहां अमरीका से डॉक्टर तैयब महमूद थे, और अभी हमें तुर्की से हमारे साथ हैं डॉक्टर फुरकान हमीद, और यहां अमरीका से प्रोफेसर फैजान हक। तीन कॉलर्स हमारे साथ हैं जिनके साथ हम अभी बात करते हैं। पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम बात करेंगे दाइश के बारे में, जो कि शाम में इस वक्त क्या सूरत हाल है और दाइश के लिए आइंदा इम्कानात क्या हैं, और अमरीका ने तुर्की के अंदर वीज़े दोबारा जारी करने का जो है वो जारी करना शुरू कर दिए हैं। इस बारे में भी सारी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर फुरकान से पूछेंगे कि तुर्की का अगर बड़े एक वसी तर तनाजुर में देखा जाए तो अब मशरक़ वुस्ता में क्या रोल है। तो हमारे साथ रहिएगा, अभी हम आपसे बात करते हैं एक छोटा सा वक्फा।
पाकिस्तान कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग हम पेश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं तुर्की से डॉक्टर फुरकान हमीद, यहां अमरीका से प्रोफेसर फैजान हक। अब हम बात करते हैं हंगू से, पहले उमर दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम उमर दीन साहब। جی شوکت علی انجم ڈھاراں والا سے. السلام علیکم شوکت صاحب. راجہ الیاس ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے, بات نہیں ہو پا رہی. اچھا چلیے ہم دوبارہ, ہم اگر اب آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں تو ضرور کریں. جی طارق چغتائی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. چغتائی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. ہم نے کوشش کی اپنے لسنرز کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کسی وجہ سے ان سے بات نہیں ہو سکی. آئیے اگلی سیگمنٹ کی طرف کرتے ہیں. داعش کے خلاف امریکہ کی سربراہی میں قائم بین الاقوامی اتحاد نے الزام عائد کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم کے جنگجو شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں آزادانہ گھوم رہے ہیں. بغداد سے ویڈیو لنک کے ذریعے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے اتحاد کے ڈپٹی کمانڈر اور برطانوی فوج کے میجر جنرل فیلکس گڈنی نے بتایا کہ داعش کے جنگجو شامی حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں آزادی سے گھومتے ہیں, جس سے لگتا ہے کہ یا تو شامی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنا ہی نہیں چاہتی یا پھر کارروائی کی صلاحیت سے ہی محروم ہے. لیکن جنرل کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی اتحاد شامی حکومت کے علاقوں میں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ شامی حکومت خود اپنی حدود میں ان کے خلاف کارروائی کرے. پروفیسر فیضان, اگر ان تحفظات کا جائزہ لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہی ہے کہ شام کی حکومت ان جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ کیا کرنا نہیں چاہتی یا کارروائی کی صلاحیت سے محروم ہے؟ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت زیادہ سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے جو داعش کا جو مسئلہ ہے وہ ایک گمبھیر اور پیچیدہ مسئلہ ہے, اور اس میں کبھی کبھی تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی سائٹ کس سائٹ کے ساتھ کس وجہ سے جنگ کر رہی ہے.
جی
اور یہ بات سیریا میں سب سے زیادہ نمایاں ہے اور عراق میں بھی ہے, مگر سیریا میں سب سے زیادہ اس کی جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. داعش جو جس کو لوگ آئسل یا آئسس بھی کہتے ہیں, اس میں اس کے فائٹرز کو ایک دوسرے کے نام پر پروٹیکشن بھی دی گئی, یہاں تک کہ جب سیریا کی جو آرم فورسز تھیں وہ حملے کر رہی تھیں تو وہ ان ریبلز پہ زیادہ حملے کر رہی تھیں جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے اسد کی گورنمنٹ کے خلاف, بنسبت اس کے کہ وہ آئسس کو ٹارگٹ کرتے. بلکہ بعض اوقات آئسس کی مدد حاصل کی گئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو اس میں جو جب سے عراق میں آئسس کا جو ہے جو اڈے تباہ کیے گئے ہیں یا ان کی جو مرکز تھا اس پر قابو پایا گیا ہے, تو آئسس جو ہے اور علاقوں میں اس کے فائٹرز جا چکے ہیں, یہاں تک کہ افغانستان میں اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. تو اس سلسلے میں سیریا کی گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ ابھی بھی آئسس کو ایک چیز کہتے ہیں ڈسٹنٹ ایسٹ.
جی
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے کہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے یا اپنے خلاف, کہ اگر کمزور ہوئے تو مار دیں گے, اگر نہ ہوئے تو دوسروں کے خلاف استعمال کریں گے. تو ابھی تک جو ڈبل مائنڈڈنیس ہے اس پالیسی کی وہ محسوس کی جا سکتی ہے دونوں ہی اطراف پر, لیکن خاص کر سیرین گورنمنٹ کے سائڈ پر.
ڈاکٹر فرقان, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ داعش بدستور ایک بڑا خطرہ ہے اور شام اور عراق دونوں جگہ پر دوبارہ جڑیں پکڑ سکتا ہے, آپ کیا امکان دیکھتے ہیں اس کا؟
ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ واقعی جو ہے داعش کو ختم کرنے کو اتنا آسان نہیں جتنا کہ کہا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عراق میں ختم ہو گیا, بلکہ ایون جو ہے رشیا نے اعلان کیا کہ ہم نے داعش کا خاتمہ کر دیا اور اسد کی جو حکومت ہے وہ اپنی کنٹرول بحال کر رہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہی کہا جاتا رہا, پہلے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ داعش کو جو ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی بھی حمایت حاصل ہے. مخصوص داعش کے بارے میں ہمیشہ اسے مخصوص دعوے کیے جاتے رہے, کبھی یہ ختم ہو گئی ہے, بالکل نہیں ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ داعش کو مکمل طور پر شام سے بھی ختم کیا جا رہا ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ داعش کو ختم کرنا اتنا آسان ہے جتنے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے اگر رشیا اور امریکہ دونوں ہی مل کر کوئی کارروائی کریں گے تو وہ پھر کچھ شاید ہو سکتا ہے. اب ایک طرف دیکھتے ہیں رشیا نے اعلان کیا کہ امریکہ جو ہے وہ داعش کی پشت پناہی کر رہا ہے, جبکہ کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ یہ الزام ترکی کے صدر پر لگاتا رہا, رشیا پر لگاتا رہا کہ داعش کی وہ حمایت کر رہے ہیں, صدر جو ہے وہ اسد بھی حمایت کر رہے ہیں. لیکن یہ پتہ یہ نہیں چلتا کہ حمایت کون کر رہا ہے, پیچھے کس کی پشت پناہی, کس ان کو کیسے حاصل, کس طرح ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے. یہ سلسلہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا, جب تک رشیا اور امریکہ جو دونوں ایک ٹیبل پر آ کے اس کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے,
اس وقت یہ لگتا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ داعش کا ختم کرنے کا اتنا آسان نہیں جتنا کہ نظر آ رہا ہے.
پروفیسر فیضان, ہم متعدد بار بات کرتے آئے ہیں ان خدشات کی, تحفظات کی, امکانات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ داعش مشرق وسطی میں اپنی خود ساختہ خلافت کھونے کے بعد ایشیا یا پھر افریقہ میں پھر سے زمینی کنٹرول حاصل کرتے ہوئے کوئی نئی خلافت تشکیل دینے کی کوشش کر سکتا ہے؟
جی, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی خلافت تو نہیں کر سکیں گے, اتنا میں دم خم نہیں رہا, لیکن یہ ایک ایسا روگ ایلیمنٹ بن چکا ہے, تنظیم بن چکی ہے, جس کا جو سب سے زیادہ نقصان وہاں کے خطے کے لوگوں کو ہے, خاص کر مسلمان ممالک کو, کہ یہ گنز فار ہائر بن جائیں گے یا بن چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس طرف سے پیسے ملے اس کے دشمن کو نقصان پہنچا دیا, وہاں پہ دھماکہ کر دیا, تھوڑی سی شورش یہاں کر دی, کچھ لوگ ادھر مار دیے, کچھ لوگ ادھر مار دیے, کیونکہ اس سے ان کا سب سے زیادہ فائدہ رہتا ہے کہ وہ ایک ایسا ان نون تھریٹ رہتے ہیں, ایک ایسا انپریڈکٹیبل کہ جس کو کچھ بتا نہیں کہ کب کہاں پر کس جگہ ابھر آئے اور کیا کر دے. تو اس سے چاہے وہ ایک بندے کو ماریں یا دھماکہ کریں جس میں چاہے لوگ زخمی بھی نہ ہوں, لیکن ان کی دہشت تو ہے وہ برقرار رہے گی. تو ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ پھر ڈی سٹیبلائز کرنے میں ریجن میں بہت تیزی سے ان کو وہ کام کر سکتی ہیں, ان کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن پھر ان کو جو سارے ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, آج ہم نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, اور یہ سب سے خطرناک بات ہے. ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ جو علاقے کی حکومتیں ہیں جن کے کامن انٹرسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ لین دین بند کریں ہر صورت میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ان سے نپٹے انتہائی سختی سے نپٹے تاکہ کوئی راستہ نہ بچے ان کے فرار کا.
ڈاکٹر فرقان, اس وقت داعش کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اگر میں یہ سوال کروں کہ ترکی کیا رول ادا کر رہا ہے اس ضمن میں, تو آپ کیا کہیں گے؟
ہاں, اگر داعش کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے صحیح معنی اگر کسی نے مکمل طور پر کی ہے تو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان, ترکی کی حکومت ہی نے کیا, اور ترکی کافی حد تک ترکی میں مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے, ان کا تقریباً خاتمہ کر دیا, کوئی نام و نشان تک ان کا اس بارڈر پہ نہیں رہا. ہاں البتہ دور دراز کے علاقوں میں ہیں ان کے داعش کا, اور اگر ترکی کے صدر اسی طرح ان کی حکومت جو ہے اسی طرح کنٹینیو رہی, اسی طرح وہ آگے جو داعش کے خلاف کارروائی کرتے رہے تو پھر داعش کا خاتمہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ارادہ بہت ضروری ہے, ارادہ بھی اور دوسرے ممالک کی جو ہے حمایت بھی ضروری ہے, امریکہ, ترکی اور روس جو ہے, یہ تینوں اگر مل کے اس سلسلے میں کوئی کارروائی کریں تب سے مکمل طور پر اس کا یہ کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جا سکے, ان کے راستے جو ہے مضبوط کیا جا سکے, ان کو ہمیشہ مشکل ختم کیا جا سکے. لیکن بات یہ کہ ارادہ بہت ضروری ہے, عزم بہت ضروری ہے, اور عزم کے لیے جو اگر عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, اس کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے, اقدامات اٹھائیں گے تو پھر جا کے شاید داعش کو وقت کے ساتھ فوری طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکے. لیکن ترکی کی کوشش ہے یہ کہ کسی طریقے سے داعش جو ہے وہ ٹرکی میں نہ پہنچ پائے, اور اس مقصد وہ ابھی تک جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں. جی
اچھا, محمد طارق چغتائی صاحب ہمارے ساتھ, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. رجت صاحب, میرا پروفیسر فیضان صاحب سے میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی یہ طالبان کے ساتھ یا آئی ایس ایس کے ساتھ کوئی مذاکرات کا مسئلہ چلتا ہے تو درمیان میں کوئی نظر نہ آنے والے ہاتھ پھر کوئی ایسا بلاسٹ ابھر ہو جاتا ہے جیسے ابھی حالیہ افغانستان میں ہوا, اب بھی سیف کی وہ کانفرنس وغیرہ کی ہوئی تھی, ایک کوشچن. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ کیا آئیسس کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا ان کے ساتھ ہم نے ویسے ان کو ان کا بائی فورس ان کا خاتمہ کرنا ہے. یہ کائنڈلی پروفیسر فیضان صاحب اس کی وضاحت فرما دیں, ابھی تک کیا بات کیا ہے.
جی بہت شکریہ پروفیسر فیضان, اپنا یہ سوال یاد رکھیے گا, میں دو اور لوگوں سے بات کر لوں تاکہ پھر ہم پروگرام کو لے کے آگے چلیں. غلام مرتضیٰ ہیں قصور سے, السلام علیکم مرتضیٰ صاحب.
وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے یہ داعش کو پاور کون دے رہا ہے, اس کا جواب ضرور دینا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ داعش جو ہے اسے یہ کوئی انسان نہیں ہے, ان کو ان کا وجود مان کے ان سے بات نہیں کی جا سکتی.
جی شکریہ. مالک حسین صاحب آزاد کشمیر سے.
جی السلام علیکم. میرا سیگمنٹ کے متعلق تو سوال نہیں ہے, لیکن میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ پروفیسر فیضان صاحب سے میں بات کروں, تو میں ان کو بیسیکلی بہت پسند کرتا ہوں, بہت نفیس اور سویٹ آدمی ہے, اور میرا ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور میری ان کی لمبی زندگی کے لیے بہت بہت ساری دعائیں. مالک حسین آزاد کشمیر سے بہت شکریہ.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیجیے پروفیسر فیضان, آپ کو انہوں نے بہت ساری دعائیں بھی دے دی, اب آپ سوالوں کے جواب بھی دے دیجئے کہ داعش کے ساتھ بات کیوں نہیں ہو سکتی, داعش کو ہتھیار کون فراہم کر رہا ہے, اور داعش کا مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو رہا؟
جی سب سے پہلے بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دعاؤں کا دعائیں چاہیے, دعائیں سے زیادہ بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا. اس میں جو ہمارے دونوں بھائی تھے انہوں نے ایک ہی طرح کا سوال پوچھا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب بھی داعش یا طالبان سے بات چیت بڑھتی ہے تو سیبوٹاج کیوں ہو جاتا ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, بات چیت نہیں ہو سکتی. تو پہلی سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جو طالبان کے ساتھ کئی دفعہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں, ختم ہوئے ہیں, لیکن آئسس کے ساتھ کبھی کوئی باقاعدہ مذاکرات نہ ہوئے ہیں, نہ ان کو پنپتے دیکھا گیا ہے. البتہ کچھ ٹروسز ہوئے ہیں جس میں یہ کہ وہ جنگ بندی ہوئی ہے یا فائر بندی ہوئی ہے, جس سے یہ ہوا ہے کہ کچھ سانس لینے کا موقع ملے, اور کچھ لوگوں جو ہیں انہوں نے گارنٹیز بیچ میں دی تھیں, لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ مذاکرات ابھی جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی حکومت کے نہیں ہوئے. در پردہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رابطے ہوئے ہوں, لیکن سامنے مذاکرات کوئی نہیں ہوئے. البتہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور شاید ہوتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ کیا بات چیت سے بات آگے بڑھ نہیں سکتی؟ بات چیت کرنے کے لیے آپ کو ایک مرکز چاہیے, ایک آرگنائز جگہ چاہیے, جہاں پہ آپ کسی امبیسڈر کو, کسی بندے کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو پتا ہے دوسرے بندے کے پاس قابو میں کیا ہے, اور اس کا ریپرزینٹیو کون ہے, اور آپ کا ریپرزینٹیو کون ہے. جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ پردوں کے پیچھے اور بیک گراؤنڈ چینل جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اتنے لائبل یا ریلائبل نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فیکشن سے آپ بات کر رہے ہیں تو دوسرے فیکشن کا پتہ نہیں ہوتا, دوسرے ان کے گروپ کا, کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اور یہ کہ کوئی سینٹرل کمانڈ ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال میں میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن میرا ایک اور یہ خیال ہے کہ آئسس کے نام پہ کچھ ایسے گروپ سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی دہشت گردی کی دکان چمکائی ہے, اور اس کا فائدہ بھی وہ اٹھا رہے ہیں, اور اس کا فائدہ وہ قوتیں بھی اٹھا رہی ہیں, عالمی قوتیں جس میں کئی ایسے ملک شامل ہیں جن کے جب بھی کانفلکٹ ان کا جو ہے انٹرسٹ جو ہوتا ہے ان کے جو مفاد جو ہیں ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ الزام بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے, اور آپ پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں, اور کوئی آپ کی لائبلٹی نہیں ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اور اس وجہ سے یہ بہت خطرناک جو ہے یہ صورتحال ہے کہ افغانستان میں آئسس کا پہنچنا اور سرایت کرنا آئسس کا دوسرے علاقوں میں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے مرکز کو تباہ کیا گیا یا ختم کیا گیا یہاں پر عراق میں, تو سیریا میں, لیبیا میں, یہاں تک کہ ٹرکی تک اور افغانستان میں اور کبھی کبھی پاکستان میں بھی اس کا ہمیں ریفلیکشن ملتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنی منظم تنظیم ہو کہ ایک جگہ سے اس کے سب کو احکامات آ رہے ہوں, ایک جگہ سے سب کو انسٹرکشنز آ رہی ہوں. کیونکہ اگر یہ ایسی ہے تو اس کا مرکز کہاں پر ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ ہر گروپ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کام کر رہا ہے, اور آئسس کا نام دے کر وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جیسے اس چیز کے ساتھ ڈیل کیا گیا, اور ترکی میں بھی اس سے خاصی کامیابی کے ساتھ ڈیل کیا گیا, کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے ڈسکاؤنٹ نہ دیا جائے, ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے, اور جو لوگ مین اسٹریم میں آ جائیں تو وہ پھر مین اسٹریم میں آ جائیں, اور اگر وہ سیاسی طور پہ کسی چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو دیر مور دین ویلکم کہ پارٹیسپیٹ کریں مین اسٹریم میں, اور آ کر کہیں کہ چاہے ان کے جتنے بھی کنزرویٹو آئیڈیاز ہیں لیکن وہ مین اسٹریم میں آ کے عوام کے سامنے رکھ دیں.
جی اب یہ آخری ہماری بالکل ایک ٹاپک تھا کہ امریکہ نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ امریکہ کے سفر کے خواہاں ترک شہریوں کے لیے ویزے کی اجرا کی مکمل سہولیات بحال کی جا رہی ہیں, اور کہا کہ ترکی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سفارت خانے کے کسی ملازم کو زیر حراست دینے یا گرفتار کرنے سے پہلے امریکہ کو اطلاع دی جائے گی. ترکی نے ویزے کے بارے میں کیے گئے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا, لیکن کہا ہے کہ اس کی جانب سے امریکہ کو ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. ڈاکٹر فرقان, آپ یہ بتائیے گا کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو موجودہ کشیدگی کی ایک فضا ہے اس کو دور کرنے میں یہ صورتحال کس حد تک مدد کر سکے گی؟
ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ حد تک تو فضا جو ہے بہتر تو ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے صاف طور پر ترکی کی حکومت نے جو وزارت خارجہ نے اعلان کر دی کہ ہم نے امریکہ نے جو کہا تھا کہ ہمیں یقین دہانی کروائی جائے کہ ہمارے ملازمین کو ایسی کوئی ہم نے یقین دہانی نہیں کروائی ہے. ہاں البتہ یہ ترکی کے وزیر خارجہ چاوشولو نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں جو آئندہ جو ہے دونوں گروپ جس میں دونوں ممالک جو ہے نمائندے شامل ہوں گے, اور یہ ورکنگ گروپ ویزے کی پالیسی کے ساتھ ساتھ ویزے مختلف اگر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان مسائل کے بارے میں غور کیا جا سکے گا, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور موضوع جو ہے وہ زیر بحث آئے یا کوئی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تو ان مسائل کو بھی دیکھا جا سکے گا. اب یہ ہے کہ ورکنگ گروپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکے, ویزے کے جو ہے وہ ویزے کے ترکی کے باشندوں کو کیسے ویزے اجرا کیا جاتے ہیں اور امریکن باشندوں کو کیسے ویزے جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہوا کہ جو کشیدگی چلی آ رہی تھی اس میں کافی حد تک کمی ہو گئی, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید کمی آتی چلی جائے گی, اور جو ہے یہ تعلقات جو ہیں ویزے کی وجہ جو خراب ہوئے تھے اس میں بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور بہتری آتی چلی جائے گی اگر یہ ورکنگ گروپ جو ہے جتنی جلدی تشکیل دیا جائے گا, ورکنگ گروپ جو ہے جتنی جلدی کام کرنا شروع کرے گا ان مسائل کو حل کر لیا جائے گا, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ترک باشندے جو امریکہ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں امریکن سیاح جو ہے وہ ترکی تشریف لاتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس پر عمل درآمد کب سے شروع ہوتا ہے, جیسے ہی عمل درآمد شروع ہوا یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا جائے گا اور حالات جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جی
اچھا بس آخری سوال ہے میرا پروفیسر فیضان سے, ہم بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, ترکی مشرق وسطی اور مغرب کے درمیان بھی ایک رابطے کی صورت رہا ہے, آپ کے خیال میں موجودہ ترکی جہاں حالیہ سالوں میں بے حد تبدیلیاں دیکھی گئیں اصلاحات کے نام پر سیاست کے نام پر, اب اپنے اس رول کو ادا کرنے کے کس حد تک اہل ہے؟
دیکھیے جب سے طیب اردوان جو ہیں وہ اور ان کی پارٹی حکومت میں آئی ہے انہوں نے بہت سے چینجز لے کر آئے ہیں, اور ترکی کو انہوں نے اسلامی دنیا کے زیادہ قریب کر دیا ہے پہلے سے, اور ترکی کا قد و کاٹ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے مڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک میں, اور جو تجارتی طور پہ ترقی اکنامک طور پہ ترقی کی تھی ترکی نے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پر ہوئی ہیں اور جو فریڈم آف سپیچ جو ہے جس کو کمپرومائز کر لیا گیا ہے وہاں پر, کیونکہ طیب اردوان جو ہیں وہ اس دور کے لیڈر یا رہنما ان کو تصور کرتا ہوں کہ جو دور تھا جس میں ایک انتہائی مضبوط شخص آتا تھا اور وہ سارے ملک کو اپنے نام پر ٹھیک کرتا تھا اور اس کے ساتھ اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے, اور اس کا جو وہ اس کا قد و کاٹ جو ہے وہ زندگی سے زیادہ بڑھ کے نظر آتا ہے, تو طیب اردوان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے اور ان کی بہت پہنچ اور اثر و رسوخ ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے مڈل ایسٹ کے مسئلے حل کرنے میں وہ بھی ایک بڑی اچھی حکمت عملی ہے, اور جس کی یہاں تک کہ وہ آج اس قابل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے امریکہ جیسی طاقت جو ہے اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ چیزوں میں بہت ہیوی ہینڈڈ دکھایا ہے, بہت ہیوی ہینڈ رکھا ہے, بہت سختی سے ڈیل کیا ہے بہت چیزوں سے جس کا ان کو نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ ترکی کے لیے ہے وہ کردستان کا ہے, کیونکہ کردستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو نہیں پا رہا, اور جب تک ترکی اس کو نیگوشیشن سے حل نہیں کرے گا اس کا علاج سختی نہیں ہے اور نہ ہی وہ سختی سے حل کیا جا سکتا ہے, اور یہی وہ دکھتی رگ ہے جو ترکی کے دشمن ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق, یہاں امریکہ سے بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر فرقان حمید ترکی سے ہمارے ساتھ تھے, آپ دونوں سے میری بات پھر ضرور ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں آج پاکستان سے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے شمولیت کی, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نادر بخت جن کا تعلق آج کل منہاج یونیورسٹی سے ہے اور جو کہ ڈین رہے مختلف یونیورسٹیوں میں, اور یہاں امریکہ سے پروفیسر آف لا اور سیئٹل یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈاکٹر طیب محمود بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل تھے. مختلف موضوعات پر ہم نے بات کی, بہت سارے سامعین نے آج ہم سے نہ صرف بات کی بلکہ ہمارے ماہرین سے اپنے سوالات کیے اور ان کے سوالات کے جواب بھی شامل کیے گئے. اب پروگرام ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے, کل آپ کے لیے خاص پروگرام لائیں گے سال کے اختتام کے حوالے سے, دنیا کے مختلف حصوں میں جو اہم ترین پیش رفت ہوئی اور واقعات ہوئے ان کے بارے میں بات کریں گے. بہجت, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر جسٹن ٹویٹس کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات اب کل ہوگی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔